بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، بزرگان محترم، گزشتہ ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالی شانہ نے اپنے ایمان والے بندوں سے کچھ صفات کا مطالبہ فرمایا. ایمان والا ایمان کی صفات کے ساتھ، اگر ایمان والے میں ایمانی صفات ہیں تو پھر وہ ایمان اللہ کے پاس مقبول ہے. جس درجے میں صفات ہیں اس درجے میں مقبولیت ہے، اور ایمان والے کی صفات ایمان والے میں نہیں تو پھر مقبولیت میں بھی ویسے ہی فرق ہے. ویسے نفس ایمان، یعنی اگر ایمان کسی بھی درجے میں آدمی کے پاس ہوگا تو وہ کام آئے گا. اس لیے کافر سے تو بہرحال ہر ایمان والا اچھا ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آج کے مسلمانوں سے تو کافر اچھے، یا یہودی اچھے، یا عیسائی اچھے. اس لیے اچھے نہیں ہو سکتے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، اگر وہ اس کو لے کر مرا، ہاں اس دنیا میں چھوڑ کر مرا اور لے کے نہیں گیا ایمان، یعنی ایسی کوئی بات اس نے نہیں کی، ایسی کوئی حرکت اس نے نہیں کی جس سے ایمان نکل جاتا ہے، تب تو الگ بات ہے. لیکن اگر وہ لے کر مرا تو اس کا فائدہ اس کو ضرور ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ ایسا آدمی کبھی بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. جس کے پاس ذرہ برابر ایمان ہوگا ویسا آدمی جہنم میں ہمیشہ رہے ایسا نہیں ہوگا، ضرور نجات پائے گا. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو جو ہمیشہ جہنم میں رہے اس میں، اور جو تھوڑے دن رہ کر نکل جائے اس میں، زمین آسمان کا فرق ہے. جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہے، بہرحال وہ کافر سے اچھا، وہ یہودی سے اچھا، وہ عیسائی سے اچھا، وہ مجوسی سے اچھا، وہ دنیا کی پوری اقوام سے اچھا ہے. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ایمان کو بنانے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور کمال والی صفات کی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. جب آدمی کو آخرت میں جانا ہی ہے اور اب تعالیٰ کے یہاں پہنچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار خزانے ہیں، تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو موقع ہو سکتا ہے وہ آدمی آج اس سے فائدہ اٹھائے. اپنے اندر کمال والی صفات پیدا کرنی چاہیے. ایمان کا کمال جن چیزوں سے آتا ہے وہ اب تعالیٰ کے ساتھ جس درجے میں تعلق ہوگا، جتنی محبت ہوگی، اللہ کے نبی آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس درجے میں تعلق ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنی عظمت ہوگی، اتنا زیادہ آدمی کے اندر ایمان کے کمالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اسی واسطے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ایک امتی پر ہیں، یوں تو وہ بہت ہیں، لیکن اگر ان کو سمیٹا جائے، ان کا ایک عنوان دیا جائے، تو وہ تین حصوں میں آ جاتے ہیں. اس کے تین حصے بن جاتے ہیں، یعنی تین کے اندر وہ سارے حقوق سمجھ جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آدمی کے دل میں ہو، اور اسلام کے اعتبار سے اتنی محبت ہونا ضروری ہے جو سب پر غالب ہو، اللہ کے علاوہ. اللہ کی تو حضور سے بھی زیادہ ہونا ضروری ہے. اللہ کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی ہو، یہ فرض ہے. حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. من اہلہ و ولدہ و الناس اجمعین، اس کی بیوی سے، اس کے بچوں سے اور ساری مخلوق. اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا. تو ایک ہے محبت کا ہونا، اور دوسرا حق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اطاعت اور اتباع کا ہونا. کہ آدمی اپنی ہر حرکت میں، ہر سکون میں، ہر زندگی کے شعبے میں، اور زندگی کے تمام مراحل میں، تمام لائنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. یہ حقوق میں سے، یعنی یہ حق ہے. آپ باپ ہیں، آپ کو اولاد خدا نے دی ہے، تو ایز اے باپ آپ پر کچھ حق ہے بیٹے کا. بیٹا ہے، اولاد ہے، تو اولاد کے ذمے ایز اے اولاد کچھ حق ہے باپ کا. آپ بیوی رکھتے ہیں تو بیوی کا کوئی حق ہے شوہر پر، شوہر پر بیوی کے ذمے کوئی حق ہے شوہر کا. تو جیسے یہ حقوق ہیں ایسے ہی ہم اللہ کا رسول رکھتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، اللہ کے رسول کو ہم نے اپنے لیے مانا. اس کے حقوق میں سے کیا ہیں؟ ایک امتی کا حق اس کے رسول، اس ایک امتی پر اس کے رسول کا کیا حق ہوتا ہے؟ اس میں سے یہ ہے کہ محبت کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اتباع کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ عظمت کی جائے، تعظیم کی جائے. عظمت جس کے اندر ہو، محبت میں اور عظمت میں اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی محبت دل میں ہو لیکن عظمت نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اطاعت کوئی آدمی کرے، اتباع کرے اور محبت نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبت ہو اور اتباع نہ کرے اور عظمت بھی نہ ہو. چھوٹے بچے کی محبت دل میں ہوتی ہے،
اسی وجہ سے اس کو سینے سے لگاتے ہیں, اس کو پیار کرتے ہیں, مگر عظمت نہیں ہوتی, تعظیم نہیں ہوتی. چھوٹا بچہ تعظیم کے بڑی قابل ہوتا ہے, تعظیم تو چھوٹے بچے کے ذمہ ہے کہ وہ بڑے کی کرے, مگر بڑا جو چھوٹے کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو بغیر عظمت کے محبت کر رہا ہے. بیوی سے آدمی محبت کرتا ہے, عظمت نہیں کرتا, بیوی کی تعظیم نہیں ہے, اور یہ غلط ہے. بیوی کے ذمہ شوہر کی تعظیم ہے. اس نے فرمایا کہ جب زمانہ خراب ہو جائے گا, بگڑ جائے گا, تو بگاڑ کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ونساؤہم قبلتہم, عورتیں قبلہ بن جائیں گی, عورتوں کی تعظیم کی جانے لگے. بڑے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, جی آپ جیسا فرمایا ویسا. یہ تو بالکل زمانہ پلٹ جانے کی بات ہے, یہ تو غلط ہے. فرض یہ ہے کہ چھوٹے بچے سے آدمی محبت کرتا ہے مگر تعظیم نہیں ہوتی. ہم لوگ حکومت کے قانون کو فالو کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, تو جو ان کے رولز ہیں ماننا پڑتا ہے, اتباع کرتے ہیں, مگر نہ وہاں پہ محبت ہے, نہ وہاں پہ عظمت ہے. پیچھے گالیاں دیتے ہیں, کون ان کو پسند کرتا ہے؟ یہ غلیظ زندگی کو کوئی پسند, جس کے پاس عقل ہے وہ پسند ہی نہیں کر سکتا. جس کے ان کے پاس تہذیب ہے, نہ تمدن ہے, نہ ثقافت ہے, نہ انسانیت ہے, نہ اخلاق ہے, نہ حیا اور شرم ہے, اور نہ انسانی اقدار ہے, نہ چھوٹے بڑوں کا کوئی مرتبہ لحاظ ہے, نہ خاندان کی شیرازہ بندی ہے, مطلب اس دنیا کو اور اس ماحول کو ایک عقل مند تھینک کر پسند کر سکتا ہے. مطلب رول ہے, فالو کرنا ہے تو رہو یہاں پہ, نہیں تو پھر جاؤ اپنے گھر پہ. اتباع کی جاتی ہے مگر عظمت نہیں ہوتی, محبت نہیں ہوتی. بعض مرتبہ محبت ہوتی ہے, عظمت نہیں ہوتی اور اتباع نہیں ہوتی. بعض مرتبہ عظمت ہوتی ہے. جس نے دیوار چین بنایا اتنا بڑا آدمی, 2000 میل کی اس نے دیوار چین, یہاں سے وہاں تک 30 فٹ, 15 فٹ چوڑی اور 30 فٹ اونچی. جب آدمی دیکھتا ہے تو دل میں عظمت تاری ہوتی ہے کہ واقعی کیا اس کی ہمت تھی اور کیا اس نے کام کیا. جب کوئی تاج محل دیکھے, یا کوئی ڈائنا کا مندر دیکھے, یا کوئی ابل ہال دیکھے, یہ دنیا کی عجائبات ہیں, جب آدمی دیکھتا ہے تو ایک قسم کی سر پہ عظمت تاری ہو جاتی ہے. وہ بڑا آدمی, بڑا کام اس نے کیا, مگر نہ اس میں محبت ہوتی, نہ اس میں اتباع ہوتی. تو غرض یہ ہے کہ محبت اور اتباع اور عظمت یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں, اور سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کو یہ تینوں چیزیں جمع کرنا ضروری ہے. یہ آپ کے حقوق میں سے ہیں. اگر ان تینوں کو سمیٹا جائے اور ان کو جمع کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ کسی درجے میں ادا ہو سکتے ہیں. عظمت جو ہوا کرتی ہے میرے بزرگوں, وہ کمال کے اعتبار سے ہوتی ہے. عظمت من حیث الکمال, جو جس میں جتنا بڑا کمال ہوگا اس میں اتنی زیادہ عظمت ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا کیا کہنا, آپ نے ہم تعالیٰ نے کتنے کمالات کر دیے, کون سا کمال ہے جو آپ نے نہیں کہا. مظہر رات ہم جب ٹھہرے, اللہ رب العزت کی تجلیات کے جب مظہر آپ ٹھہر گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کا جو حد پڑا, تو کون سا کمال ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں نہیں تھا؟ اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا, اس کو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے, اس کا ہم مذاکرہ بھی نہیں کر سکتے, مگر جس درجے میں بھی ہم مذاکرہ کریں گے وہ ایمان کی تازگی کا اور قوت کا باعث ہوگا. مختلف پہلو ہیں جن سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اور ان کی تعظیم کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں. میں دو ایک پہلوؤں کا آج ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. دنیا میں کسی کے ماننے والوں میں اور کسی کے نام لیواؤں میں اور کسی کی اقتدا کرنے والوں میں بہت سے لوگ گزرے ہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ کے غلاموں میں, ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں اور ان کے خادموں میں ایسی ایسی شخصیتیں گزری ہیں کہ ان کی عظمت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذات گرامی کی عظمت کیسی ہوتی ہے. مثلاً حضرت پیرانی پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ہزاروں نے لاکھوں کی زندگیاں ان کی عقیدت کے ساتھ میں وابستہ ہیں, جو اپنی قسمت کو ایک معنی میں ان کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں, محبت ہے تو ان کی, عقیدت ہے تو ان کی. اور ایک سال دو سال سے نہیں, 100 سال 50 سال سے نہیں, سینکڑوں برس سے. اب اندازہ کرو کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کی تعداد کتنی ہوتی, 1000, 2000, 1,00,000, 10 کروڑ, بے حساب ہے. کتنا بڑا اللہ نے ایک آدمی کو بنایا, ایسا مقتدا بنایا. مگر خود حضرت پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو ان کو کس بات پہ ناز تھا, ان کو فخر کس بات پہ تھا, جس وجہ سے کہ میں اتنا بڑا ہوں, جس وجہ سے کہ میرے لوگ اتنے زیادہ ماننے والے ہیں, میرے اتنے عقیدت مند ہیں. خدا کی قسم اگر پیرانی پیر کو فخر تھا تو اس بات پر کہ وہ آستان نبوی کے جارو کش, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, وہ غلاموں کے غلام. اور پیرانی پیر نے, حضرت پیرانی پیر ان کے سارے حضرت کبیر بھائی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی ہیں, حضرت بایزید بستامی ہیں, حضرت سفیان ثوری ہیں, حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہیں, حضرت نظام الدین اولیاء ہیں, شیخ احمد سرہندی ہیں, مجدد القطانی, اور حضرت یہ پورا سلسلہ یہاں سے وہاں تک بزرگان دین کا آپ لیتے جائیے, حسن بصری سے لے کے ابراہیم ابن اعظم, فضیل ابن عیاض, عبد الواحد ابن زید, جتنے بزرگان دین اور سلف, ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں گزرے, اور ایک ایک کے لاکھوں کروڑوں مقتدی تھے. دنیا میں کیسے کیسے راہب نہیں آئے, کیسے کیسے جوتشی نہیں آئے, کیسے کیسے جوگی نہیں آئے, کیا کبھی ان کے خداموں میں, ان کے ماننے والوں میں ایسے بڑے لوگ ہوئے؟ اور ان کو فخر کس بات سے تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. آپ کا جوتا ہمارے سروں پہ ہو تو اس سے بڑی عزت کی کوئی بات نہیں. ان کے تسمے, ان کے جوتے کے تسمے سے ہماری عقیدتیں بنی ہوئی ہیں, اس بات سے انہیں فخر. اندازہ کیجیے کہ ان کے خادموں کو جب یہ عظمت اور رفعت خدا نے دی تو خود اس ذات گرامی میں کتنی عظمت اللہ نے رکھی ہوگی. ایک اور پہلو پہ آ جائیے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, خدا نے جو ان سے خدمت لیے دین کی اور حدیث کی, ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی وہ اثر خود کتب عبادت کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو تصنیف کی گئی وہ بخاری شریف ہے. ایک ایک نشست میں, ایک مجلس میں, ایک ہی گیدرنگ میں جو ان کے خدام حدیث لکھتے تھے ان کی تعداد 90,000 سے زیادہ گنی گئی ہے. ان کے شاگردوں کی ایک ایک کلاس میں ان کے جو حدیثیں لکھنے والے تھے ان کے خدام, آج بھی وہ جو امام بخاری کی جو مسجد ہے اور امام بخاری کی مسجد کا جو حوض ہے ابھی تک باقی ہے. 5,000 سے زیادہ آدمی بیک وقت وضو کر سکتا ہے اس میں, ابھی تک جو موجود ہے. ان کے شاگردوں کی تعداد ایک ایک مجلس میں جو گنی گئی ہے, جو زمانے میں تریس کا تو دور تھا نہیں, قلموں سے لکھا جاتا تھا, یہ شمار کیا گیا ہے تو 90,000 سے زیادہ ایک ایک نشست میں ان کے خدام تھے. اب یہ اور ان کا پورا گروپ لے لو, اب امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, امام ترمذی ہیں, امام ابو داؤد ہیں, امام نسائی ہیں, اور امام ابن ماجہ ہیں, امام اور اسی بیہقی ہیں, دارہ قطنی ہیں, مصنف عبد الرزاق ہیں, معاویہ, جتنے محدثین کرام ہیں, ہزاروں لاکھوں بندگان خدا کو ان سے فائدہ پہنچا. اور جب تک دنیا قائم ہے, جب تک اللہ نے ان کے نام کو روشن کیا اور چمکا دیا, ان کا فخر کیا تھا؟ کیا کرتے تھے؟ اس بات میں ان کو یہ عظمت ملی, اس بات میں انہیں عظمت ملی کہ ایک امی, ایک ایسی ذات جس نے کسی سے ایک حرف لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, صرف اس کے حروف کو اور اس کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو اور اس کے اقوال کی حفاظت کرتے تھے, بس اور کچھ نہیں کرتے. اندازہ کریں آپ کہ جس ذات گرامی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی حفاظت کرنے پر رہتی دنیا تک جن کو عظمت ملی, جن کو شوکت ملی, جن کو عزت ملی, جن کے ابتدا, جن کو لوگ اپنے دل کی عقیدتوں کے ساتھ ہمیشہ قائم یاد کریں گے, یاد رکھیں گے, اللہ پاک نے اس ذات گرامی کی ذات میں کتنی عظمت رکھی ہو. ایک اور پہلو پہ آئیے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ, وقی ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ, یحیٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ, یحیٰ ابن سعید بن القطان رحمۃ اللہ علیہ, یہ مجتہدین کا ایک لمبا سلسلہ ہے. امام محمد ہیں, امام زفر ہیں, امام ابو یوسف ہیں, امام حسن ابن زیاد ہیں, یہ سب وہ ہیں جنہوں نے فقہ کا کام کیا ہے, جنہوں نے مسائل نکالے ہیں. ایک ایک کے کروڑوں ماننے والے, امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے, ان کی تحقیق پر چلنے والوں کی, ان کا کیا کام تھا, انہوں نے کیا کارنامہ کیا, ان کا کارنامہ کیا ہے؟ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ ایک امی لقب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور ان کے ارشادات کے اندر غواصی کرنا, اس کی ڈیپ میں جانا اور اس میں جو مسائل موجود ہیں وہ نکال کے لوگوں کو بتانا, جس کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی تحقیق کرنے پر اور اس کے معانی میں غور کرنے پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندگان خدا کی قیادت ان کو ملی اور مقتدائیوں کو ان کو مقام ملا. آپ بتائیے کہ جس ذات گرامی کے اندر سے یہ الفاظ نکلے اور انہوں نے جو مسائل و معانی کا لوگوں کا اظہار کیا, اس میں خدا نے کتنی عظمت رکھی ہوگی. تعالیٰ شانہ نے اتنا عظیم آپ کو بنایا میرے دوستو, ہم اندازہ ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے عظمتوں کی, ان رفعتوں کو, ان بلندیوں کو ہم ابھی ہم چھو نہیں سکتے. تعالیٰ نے اتنا عظیم بنایا. دنیا کے کون سے خطے کے اندر, ہند و پاکستان کے بستیوں کے اندر, قریوں اور دیہاتوں کے اندر, سندھ بلوچستان کے وادیوں کے اندر, عرب کے ریگستانوں اور چٹیل میدانوں کے اندر, افریقہ کے صحراؤں اور جنگلوں کے اندر, اور یہ آپ کے لندن ہے اور پیرس ہے اور انگلینڈ ہے اور نیو یارک اور شکاگو ہے, ان کے تمدن زاروں کے اندر جس کا نام بلند ہوتا ہے دن میں 5 مرتبہ, جس کی صدا دی جاتی ہے دن میں 5 مرتبہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ, دن میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ, دنیا کی کوئی بستی, دنیا کا کوئی خطہ, کوئی علاقہ نہیں, اور یہ اور آپ کے لیل و نہار پر رات اور دن کے ورقوں کے اوپر آج سے نہیں 1400 سال سے دنیا پڑھ رہی ہے, پتہ نہیں کب تک اس کو پڑھتی رہے گی اور سن رہی ہے اور سنتی رہے گی. یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جبکہ دشمنوں نے بالکل بے کسی کے وقت میں اور بے بسی کے وقت میں سن لیا تھا اپنے کانوں سے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم نے آپ کا مقام بلند کیا. ایک ایسے وقت میں جبکہ رفعت مقام کا کوئی اندازہ لوگوں کو نہیں تھا, اب تعالیٰ شاہ آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ رہی ہے اور سنا اور سن رہی ہے اور قیامت تک پتا نہیں کتنی مرتبہ سنیں گے اور سنتے رہے کتنے لوگ سنیں گے اور سنتے رہیں گے. تعالیٰ شانوں نے پوری دنیا میں آپ کا یہ مقام بلند کرنا. کتنی عظمتیں خدا نے دی, ایسی عظیم شخصیت, کتنی عظمتوں والی شخصیت, نہ کبھی آئی ہے نہ کبھی آئے گی. میرے دوست یہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, جن کی اقتداء کرنا, جن کی اتباع کرنا, جن سے محبت کرنا, جن کو فالو کرنا, جن کا بتایا ہوا طریقہ اپنانا ایک مسلمان کی شان ہے. پتا نہیں ہم کدھر پہک رہے ہیں, ہم نے کس کو چاہا, کتنی جس کی عظمت ہمارے دل میں رہ گئی یہ ان کی عظمت ہے. اور یہ تو وہ ہے جو دنیا میں انسان دیکھ چکے ہیں. اب تک ایک وقت آئے گا جب میدان حشر میں اولین اور آخرین جمع ہوں گے, اور انبیاء بھی ہوں گے اور صدیقین بھی ہوں گے اور شہداء بھی ہوں گے اور اولیاء بھی ہوں گے اور پورے انسان جمع ہوں گے, پوری انسانیت آدم کے پاس پہنچے گی, وہ جواب دے دیں گے کہ میں آج کچھ نہیں کر سکتا. نوح کے پاس پہنچے گی, وہ جواب دیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. ابراہیم کے پاس پہنچیں گے, وہ جواب دے دیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا. موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے, آخر میں پہنچنا پڑے گا سب کو آقا انعامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں. وہاں جا کر جب سفارش فرمائیں گے تو آپ فرمائیں گے ہاں امتی میں آج اسی کام کے لیے ہوں, یہ کام میں ضرور کروں گا, اپنے پروردگار سے سفارش کروں گا. تب پتا چلے گا کہ اب تعالیٰ شانوں نے کیا عظمت آپ کو دی اور کیا مقام آپ کو اس موقع عطا فرمایا ہے. اللہ کے پاس جو آپ کا مرتبہ ہے وہ تو ہے, لیکن انسانوں کے سامنے بھی کھل کر آئے گا. اب تعالیٰ شانہ جیسی عظمت اور جیسی تعظیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے, خدا کرے کہ ویسی پیدا ہو جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھیں. بک میں سب سے افضل ترین گروہ ہوتا ہے, حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی. فرشتوں کا مرتبہ بھی انبیاء کے بعد کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں انسان کو اور انسانوں میں انبیاء کو اور انبیاء میں امام الانبیاء علی صاحبہ تحیت و تسلیم کو چنا اور آپ کو برگزیدہ بنایا اور اپنے کرم سے ہم کو ان کی امت میں بنایا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. آپ ان کے سب سے برگزیدہ سب سے محبوب نبی ہیں, اس لیے یہ امت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب امت ہے. آپ کے چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تقربات میں بہت زیادہ, اس لیے اس امت کے لیے بھی نوازشات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہیں. آپ کا مرتبہ اللہ نے بڑا بنایا تو ذمہ داری بھی آپ پر بڑی دی, کام بھی آپ پہ بڑا لگایا, بوجھ بھی آپ پہ بہت ڈالا, تکلیفیں بھی آپ کو بہت پہنچنے دی, کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. مشرکین نے اگر حضور کو ستایا تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا تھا, حضور نے بھی چاہا تھا, اللہ نے بھی چاہا تھا. اب اس سے آگے ہم راز کو نہیں سمجھ پاتے, مگر یہ کہ جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. جتنا کچھ اذیتیں آپ کو پہنچی وہ اللہ تو نہیں چاہتے تھے مگر پہنچ گئی, ایسا نہیں ہوا. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام اللہ نہ چاہے اور وہ ہو جائے. اس لیے بوجھ بھی آپ پر ڈالا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. آپ رات میں ہمارے لیے خاص طور پر نماز پڑھیے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ بہت بوجھ ڈالنے والے ہیں, اس لیے آپ ہمارے سامنے رات میں نماز پڑھیے. ان لک فی النہار صبحا طویلا, اس لیے کہ آپ کو دن میں بہت زیادہ تیرنا ہے. سب ہم کہتے ہیں تیرنے کو, اور یہاں مراد ہے انسانوں میں گشت کرنا, کیونکہ انسان تو طالب تھے نہیں کہ آپ کے پاس آ کے پوچھتے کہ ہمیں کوئی بات بتاؤ, کچھ نصیحت کرو. وہ تو لوگوں میں خود جانا تھا, بازاروں میں, گلی کوچوں میں, گھروں میں, اور ان کے اپنے مکانوں پر, ان کے کھیتوں اور باغوں میں, مختلف طبقات میں, مختلف علاقوں میں. ان لک فی النہار صبحا طویلا, تو چونکہ آپ بڑے اس لیے آپ کا کام بڑا, آپ کی ذمہ داری بڑی, آپ پر بوجھ بڑا, آپ پر تکلیف بڑی آئی. مجھے تو فلّہ عالم یو راحت وخت تو فلّہ عالم یوقف احد, مجھے اللہ کے راہ میں جو تکلیف دی گئی ایسی کہ کسی کو نہیں تکلیف دی گئی, اور مجھے اللہ کے لیے ایسا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا. یہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس لیے اس امت کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اس امت کے لیے بھی وہی شرافتیں ہیں حضور کی نسبت سے, جو حضور کی ہیں بالکل وہ نہیں, بلکہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتیاز اور خصوصیت ہے پوری مخلوق میں, اس لیے اس امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں ایک امتیاز ہے, اور اس کو انعامات بھی زیادہ ملیں گے. دوسرے زیادہ کر کے اتنا نہیں پائیں گے, یہ امت تھوڑا کر کے جو پالے گی یہ حضور کی برکت سے. دوسروں نے بڑی محنتیں کی, بڑی قربانیاں دی, وہ کام وہ ثواب بعد میں پائیں گے, اور انہوں نے تھوڑا کیا ہے اور آخر میں کر کے جلدی چلے جائیں گے اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. تم سب سے آخری امت ہو دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے, اور تم سب سے پہلی امت ہو جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, اللہ جس کے ساتھ چاہے جو معاملہ کرے. پہلے لوگوں کو ہزار ہزار سال دیے تو زیادہ ان سے آرام نہیں تھا, مصیبت تھی کہ ہزار سال عبادت کرنے کی ذمہ داری تھی. بعد والوں کو 70 سال دیے کہ تم 70 سال کرو کام ہو جائے. وہ قصہ مشہور ہے, قوم عاد بنی اسرائیل پرانے پہلی قوموں میں سے کسی قوم میں ایک عابدہ زاہدہ عورت تھی، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا تو وہ رونے لگی، تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ تیرے بچے کی عمر کیا تھی جس کی وجہ سے تو رو رہی؟ کہنے کے 300 سال کا تو کل تھا، کل 300 سال کا تھا، اس لیے مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس نے زندگی کا کچھ مزہ نہیں دیکھا، زندگی نہیں دیکھی، مر گیا۔ تو اس سے لوگوں نے کہا کہ تو 300 سال کے بچے پہ رو رہی ہے، ایک امت آنے والی ہے احمد مختار کی، اس کی عمر صرف 60-70 سال کی ہوگی، پوری عمر، پوری امت کی عمر جو ہے ایک آدمی کی عمر 60-70 کے درمیان ہوگی۔ ہمار امتی مابین 60 الى 70، میری امت کی عمریں حضور نے فرمایا کہ 60-70 کے درمیان ہے، وہ قلیل منھم یتجاوزون، اور بہت کم ہے جو اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ صرف 60 سال؟ نے کہا ہاں صرف 60 سال۔ کہنے لگی اگر میں اس امت میں ہوں تو ایک سجدے میں پورے 60 سال گزار سکتی ہوں، جو اگر میں اس امت میں سے بنوں گی تو 60 سال کیا ٹائم ہے، اس میں کتنا وقت لگتا ہے، وہ تو ایک نماز میں 60 سال گزار دوں گی اگر مجھ کو وہ عمر ملے گی، مجھ کو وہ ٹائم مل جائے گا۔ وہ لوگوں کی عمریں ویسی تھی کہ 300 سال کا بچہ مر گیا تو چھوٹا سا بچہ بول کے رو رہی تھی۔ تو یہ امت، اس کو کام تھوڑا دیا گیا اور زیادہ سے زیادہ ثواب دیا گیا، وقت تھوڑا دیا گیا زیادہ سے زیادہ ثواب دیا گیا، مگر ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ بڑے نبی کی بڑی امت تھی، افضل نبی کی افضل امت تھی، امام الانبیاء کی یہ امت ہے، اس وقت امام الامم ہے یہ امت۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر رکھے ہیں، تو سرکار کے حقوق کا تذکرہ کر رہا تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر ہیں اگر ہم ان کو سمیٹتے ہیں تو وہ 3 ہیں اصلاً۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی عظمت کی جائے، جتنی زیادہ عظمت ان کی دل میں ہمارے آئے گی اتنی زیادہ ان کی بات کا ماننا بھی آسان ہوگا اور اتنا ان کا حق ادا کرنا آسان ہوگا، اور یہ حقوق میں سے ہے کہ ان کی تعظیم دل میں ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اور جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ حق ادا کرنا آسان ہوگا، اور یہ اپنی رضا پر مستقل حق ہے کہ سب سے زیادہ ان سے محبت کی جائے۔ سب سے زیادہ کا مطلب اپنی جان سے بھی زیادہ، اور سب سے زیادہ کا مطلب اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور سب سے زیادہ کا مطلب اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ، اور زبانی جمع خرچ کی حد تک نہیں، حقیقت کی حد تک۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ واقعی ہم تو سرکار سے اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے، مگر سرکار کا ایک معاملہ سامنے آ جائے اور اولاد سے کوئی تقاضا سامنے آ جائے تو عملی طور پر ہم کس بات کا ثبوت دیں گے، اسی سے سمجھا جائے گا کہ دل میں کیا ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے آدمی اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ دل میں اگر سچی غلامی سچی محبت ہے تو سچی غلامی کرے گا، دل میں اگر کچی غلامی کچی محبت ہے تو کچی غلامی کرے گا، یہ آدمی کے مزاج کی بات ہے۔ تو جب ٹکراؤ سامنے آ جائے تو اس وقت وہ کس بات کو ثابت کرتا ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہو، اور قرآن پاک میں یہ مضمون صاف ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر تم کو تمہارے ماں باپ اور تمہارا خاندان اور تمہاری بیوی اور تمہارے بچے اور تمہارے کاروبار اور تمہارے وہ مال، تمہارا مال اور تمہارے مکانات اور تمہارے وہ مال جن کے اندر کمی کا تمہیں اندیشہ ہے، یہ سب اگر زیادہ محبوب ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے دین کی محنت کرنے سے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمری، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دے، یہ حضور کے حقوق میں سے۔ اور تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا ہے، کہ آدمی اپنے نفس پر کتنی گرانی ہو، اس کی کتنی بے عزتی ہو، وہ کتنا ہی ہلکان ہوتا ہو، مگر اس کو غلامی کرنی پڑے گی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال تو کسی نے، آدمی کامل وہی ہے، کمال کا انحصار اس پر ہے کہ وہ غلامی کرنے والا ہو۔ ہمارا جو شرف ہے وہ غلامی سے، آزادی سے نہیں، وہ پابندی سے ہے، وہ حریت سے نہیں، وہ منمانی کرنے سے نہیں ہے، بلکہ ان کی مرضی کے موافق کرنے سے۔ کتنا ہی نفس پہ گرانی ہو، کتنا ہی موٹا آرا چلانا پڑے، اور کتنا ہی لوگ بے عزت کریں، اور کتنا ہی لوگ ہنسے، اور کتنا ہی جان کا نقصان ہو، اور کتنا ہی مال کا نقصان ہو، کتنا ہی کاروبار کا نقصان ہو، اس میں کسی سے کوئی بحث نہیں ہے، تمہاری آزمائش اس میں ہے کہ تم اپنے نبی کی غلامی کر کے بتاؤ بس۔ تو یہ 3 حق ہیں، ایک عظمت، اور دوسرے محبت، اور تیسرے اطاعت۔ عظمت جو ہوا کرتی ہے من حیث الکمال ہوتی ہے، جس درجے کا کمال ہوگا اس درجے کی عظمت ہوگی۔ انسانوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا باکمال ہے لوگوں کے دلوں میں اتنی عظمت ہوتی ہے، لوگ اس کے اتنے چاہنے والے ہوتے ہیں، لوگ اس کے اتنے پرستار ہوتے ہیں۔ جس کے اندر جتنا بڑا کمال ہے، جتنا بڑا ایکٹر ہے وہ اس کے اتنے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں، جو جتنا بڑا فنکار ہے اس کے اتنے زیادہ اشاق ہوتے ہیں، اس کے پروگرام میں اتنے زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تو اعتبار کمال کی عظمت ہوا کرتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر میں نے اس اعتبار سے کیا تھا ایک مرتبہ گزشتہ دو جمعہ پیش کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ کی تعلیمات کے اندر کتنی عظمت رکھی ہے کہ اگر کسی نے الفاظ کی حفاظت کی تو وہ اس پر عظیم بن گیا، کسی نے معنی کی حفاظت کی تو وہ اس پر عظیم بن گیا، کسی نے اس کی تفسیر کر دی تو وہ اس پر عظیم بن گیا، اور کسی نے اس کے اندر سے جو مسائل رکھے ہوئے ہیں اس میں دیپ میں جا کے غواصی کر کے اس کے اندر سے مسائل نکال لیے تو وہ اس پر عظیم بن گیا، اور عظیم بنا تو ایسا ویسا عظیم نہیں بنا، دنیا میں اتنا بڑا کوئی نہیں بنا دوسرے قوموں کے اندر، ایک ایسا بڑا بن گیا، کروڑ آدمی ایک آدمی کے مقتدی اور ماننے والے ہو گئے، میں اس وجہ سے کہ وہ ان کے ماننے والے اور ان کی باتوں کے چاہنے والے تھے۔ ایک اور پہلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ہے اور بہت عظیم الشان ہے، جتنا ہم ان کا مذاکرہ کریں گے سوچیں گے اتنا تازگی آئے گی اور اتنی عظمت ہمارے ذہن پر چھائے گی۔ اللہ کی عظمت سب سے بڑھ کر اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی کی عظمت سب سے بڑھ کر، اور پھر کسی کا اور کا چھاپا آدمی کے دل پر نہیں ہونا چاہیے، جتنا دل دوسروں کے چھاپے سے خالی ہوگا اور ان کا چھاپا ہوگا اتنا زیادہ وہ متاثر ہوگا اللہ کے رسول کی بات سے، یہی ہمارا کام ہے، کسی سے مرحوم ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کی ترقی سے آدمی کو وہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے شاید ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس کا مطلب، وہ کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں، چونکہ ہم نہیں گئے، ہم نے حقیقت شناختی سے کام نہیں لیا اس لیے ساری غلط فہمیاں، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پورے کا انحصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پورے کمالات حضور ہی کے کمالات کہلاتے ہیں۔ میں کسی وقت اس مضمون کو انشاءاللہ تعالی واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اب اس موقع پر جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات دیے ان کمالات کا ایک حصہ معجزات کی شکل میں اللہ نے بنایا۔ معجزے کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو عام انسان نہیں کر سکتے وہ نبی کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دیکھو یہ نبی کتنے با کمال ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت براہ راست اور ان کی تائید ان کے ساتھ ہے۔ جو نبی اپنی قوت اللہ تبارک جو نبی کی قوت اور جس نبی کے ساتھ اللہ کی تائید براہ راست اور قدم قدم پر ہو اندازہ کیا جائے کہ وہ کتنے با کمال ہوں گے، سارے کمالات کا مرکز تو اللہ رب العزت کے ذات ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بنفس نفیس کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کسی کے حامی ہو جاتے ہیں، کسی کو اپنی قوت دیتے ہیں اور کسی کو اپنی تائید عطا فرما دیتے ہیں تو اندازہ کیا جائے کہ وہ کتنے با کمال ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے معجزات اور جتنی خصوصیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوئی وہ کسی کو نہیں ہوئی۔ یہی مطلب ہے اس شعر کا، اس نے یوسف دمعی تائید بیدا داری آج خوبا ہمدار تو تنہا داری، گزشتہ نبیوں کے پاس جو کمالات تھے وہ تھوڑے تھوڑے تھے، کسی کو پانچ، کسی کو سات، کسی کو نو، کسی کو دو، کسی کو ایک، ایسا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات معجزات کی شکل میں ہیں ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ سب سے بڑا معجزہ وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بھی امت کے ہاتھ میں موجود ہے قرآن پاک، اور ایک نہیں ہے یہ، کیونکہ قرآن پاک کا سورہ کوثر کے اتنا حصہ نہ کل کوثر والا حصہ جو ہے ہر قرآن پاک کا کہیں کا بھی قرآن پاک میں سے کہیں کا بھی سورہ کوثر کا اتنا حصہ موجودہ ہے کہ قیامت تک کوئی اس کو بنا نہیں سکے گا ویسا، اور آج بھی وہ چیلنج ہے عربوں کے لیے بھی ہے، عجموں کے لیے بھی ہے، امریکنوں کے لیے بھی ہے اور رشینوں کے لیے بھی، سب کے لیے اور قیامت تک ہے، اور ویسے اس سے پرانے پاک میں 7000 سے زیادہ بنتے ہیں پرانے سورہ کوثر کے اتنے حصے پرانے پاک کے اگر بنائے جائیں تو وہ 7000 سے زیادہ بنتے ہیں، پرانے پاک میں سے کہیں سے بھی سورہ کوثر کا اتنا حصہ کوئی نہیں بناتا، یہ قرآن کا خود اعلان ہے، اور اعلان ہوا تھا اس سے پہلے ایسا نہیں، ابھی بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ قرآن پاک کا سورہ کوثر کے اتنا حصہ جو ہے ہر قرآن پاک کا کہیں کا بھی قرآن پاک میں سے کہیں کا بھی سورہ کوثر کا اتنا حصہ موجود ہے کہ قیامت تک کوئی اس کو بنا نہیں سکے گا ویسا، اور آج بھی وہ چیلنج ہے عربوں کے لیے بھی ہے، عجموں کے لیے بھی ہے، امریکنوں کے لیے بھی ہے اور رشینوں کے لیے سب کے لیے اور قیامت تک ہے، اور ویسے اس سے قرآن پاک میں 7000 سے زیادہ بنتے ہیں قرآن سورہ کوثر کے اتنے حصے قرآن پاک کے اگر بنایا جائے تو وہ 7000 سے زیادہ بنتے ہیں، قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی سورہ کوثر کا اتنا حصہ کوئی نہیں بنا سکتا، یہ قرآن کا خود اعلان ہے، اور اعلان ہوا تھا اس سے پہلے ایسا نہیں، ابھی بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کمال، تو یہ 7000 تو یہی کمال آتے ہیں معجزات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ہے، کیونکہ ہم لوگ مذاکرہ نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور عبرت کو اچھا کر دیتے تھے اور رقمہ کو اچھا کر دیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، جب یہ بیضا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے علاوہ کیا کیا ملا، ہمارے ذہنوں میں نہیں،
حالانکہ عام سیرت نگاروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات جو قرآن شریف سے حذر ہیں ان کی تعداد 3000 سے زیادہ لکھی, وہ کتابوں میں آ گئے, یہ سندوں کے ساتھ محفوظ ہو گئے. پھر علامہ جلال الدین سیوطی نے اور اسی طریقے پر مولانا محمد احمد صاحب نے, مولانا احمد سعید صاحب نے, ان حضرات نے جمع کیا. اردو کتابوں کی کتابیں ملتے ہیں تو اس میں تقریباً 300-400 ملتے ہیں. الکلام المبین میں 300 ایسے کمالات حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں. ایک مضمون میں نے بزرگ کا ایک جگہ ایک کتاب میں دیکھا تھا, مجھے بہت ہی پسند آیا, میں اس کا اقتباس آپ کو سناؤں. انہوں نے فرمایا کہ پوری کائنات کی جو تفصیل ہے, جو پورا عالم ہے, اس کے دو حصے کرو آپ, عالم بسائط عالم مرکب. بسائط کا مطلب الگ الگ سالوں کی چیزیں, آگ پانی مٹی ہوا ہے, اور جو مرکبات ہیں اس مرکبات کے اندر پھر جو مل گئے آگ پانی مٹی ہوا جو مل کر کچھ چیزیں بنی, تو اس میں پھر کچھ چیزیں وہ ہیں جو عالم علوی کے ہیں, اس میں آسمان بھی ہے, اس میں ستارے بھی ہیں, چاند سورج بھی ہے وغیرہ وغیرہ, اور پھر اسی عالم علوی کے اندر یہ ابر بھی ہے اور بادل بھی ہیں اور صحاب بھی ہیں اور اسی میں فرشتے بھی ہیں, اسی چیزوں کے آگے عالم علوی کے اندر جنت اور دوزخ بھی, عالم فکری کے اندر بھی جمادات ہیں, نباتات ہیں, حیوانات ہیں. پھر حیوانات کے اندر الگ الگ حیوان ہیں, نباتات کے اندر اگنے والی چیزوں میں الگ الگ موادِ سلاطہ جن کو کہتے ہیں یہ ہے, اور انسان ہیں ان کے ساتھ جنات بھی ہیں, جنات انسانوں کے تابع ہیں, جیسے عورتیں مردوں کے تابع ہیں احکام میں, ایسے جنات انسانوں کے تابع ہیں. جنات کا مطلب پیچھے ہیں انسانوں سے, طاقت کے اعتبار سے جنات بڑے ہیں, جیسے ہاتھ کی طاقت کے اعتبار سے انسان سے زیادہ ہوتا ہے, ہاتھ کی طاقتور ہونے کی وجہ سے وہ انسان سے بڑا نہیں ہو گیا, انسان اس کے سر پہ بیٹھ کے کیڑا ٹھوکتا ہے, ایسے جن طاقتور ہونے کے باوجود انسان کے پیچھے ہے, انسان اس سے زیادہ طاقتور, اس سے زیادہ باکمال ہے. تو یہ جتنے مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی قسموں کی بنائی ہے, پھر اس میں خشکی کی مخلوق ہے, پھر اس میں سمندری مخلوق ہے, سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کی جتنی بڑی بڑی قسمیں ہیں, جتنی اقسام بنائی جاتی ہیں, اس میں سے کوئی قسم ایسی نہیں ہے جس میں سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال ظاہر نہیں کیا گیا, سب نے آپ کو کمالات دکھائے, اور ایک ایک نہیں بلکہ کئی کئی کمالات حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بارے میں بتائے گئے, ایک ایک نہیں بلکہ کئی کئی ہیں. پانی میں آپ دیکھیں گے, آگ میں آپ دیکھیں گے, مٹی میں آپ دیکھیں گے, ہوا میں آپ دیکھیں گے, بادلوں میں دیکھیں گے, چاند سورج کے اندر دیکھیں گے, آسمانوں میں دیکھیں گے, فرشتوں میں دیکھیں گے, جنات میں دیکھیں گے, انسانوں میں دیکھیں گے, کوئی چیز ہم کو ایسی نہیں ملتی جس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں. اور ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے, اسی واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ سے کہ بتاؤ کس کا ایمان عجیب کرے, تو صحابہ نے کہا کہ فرشتوں کا ایمان عجیب کرے سب سے تعجب کا, اس واسطے جو آسمانوں پہ رہنے والے مخلوق ہیں ان کو بے ایمانی سے کیا جو وہ تو ایمان والے ہیں, لیکن نے فرمایا کہ ان کے ایمان میں تعجب کیا ہے, وہ رہتے ہی عالم قدسی کے اندر, عالم بزرگی میں تو رہتے ہی ہیں, وہ اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ نشانیاں دیکھتے ہیں, وہاں بے ایمانی کی بات ہی کیا ہے, اور ان میں خود بے ایمانی کا کوئی مارتا نہیں ہے, ان کے ایمان کے عجیب کرنے میں ایمان تو ہے ان کے پاس, یعنی تعجب جس ایمان کے اندر ہے اس میں کیا بات ہے. تو کہا کہ انبیاء کا فرشتوں کا جب ہم سنیں جواب کیا, انبیاء کا فرمایا انبیاء کا ایمان ایمان کیوں کر عجیب کرو گا, اس لیے کہ اللہ کی طرح ہراسان کلام ہو جاتا ہے, اللہ کا پیغام ان کے پاس آتا ہے, نشانیاں قدرت ان کے سامنے ایسے کھل جاتی ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کا وہاں امکان ہی نہیں رہتا. ایمان ایک ہے افضل ہونا اور ایک ہے تعجب انگیز ہونا, افضل کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو فرمایا تو پھر ہمارا ایمان, صحابہ نے فرمایا تو پھر ہمارا ایمان تعجب سے جو اتنی سخت ماحول کے اندر ایسے سخت عقیدوں میں ایسے سخت بگاڑ میں ایمان لایا, کہ تمہارے ایمان میں کیا تعجب کی بات ہے کہ تم رات دن میرے آنکھوں کے سامنے ہو, اور رات دن مجھ پر اللہ تعالیٰ جو کمالات ظاہر فرماتے رہتے ہیں میرے ذریعے سے, وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے, تم نہیں مانو گے تو کیا کرو گے. اس کے باوجود جن کفار نے نہیں مانا وہ تو یہ اگلی شتی سے وہی نہیں مان سکے, ورنہ سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کا نہیں ماننا, اگر کسی میں ذرہ برابر کی شہادت کے کوئی شمع ہوتا تو نہیں ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا, کتنے زیادہ کمالات ان کے سامنے ہوتے. لیکن مجھے کہ حضور آپ نے بتایا کہ عجیب تر ایمان کس کا ہوگا, فرمایا عجیب تر ایمان ان کا ہوگا جو میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آئیں گے اور بغیر دیکھے مجھ کو مانیں گے اور میں نے جن باتوں کو کہا ان کو مانیں گے. پھر ان لوگوں نے حضور کو دیکھا, ان کے کمالات چلے گا ہمارے, ارے بعد میں آنے والی قوم وہ ہے جنہوں نے حضور کو مانا, حضور کو دیکھے بغیر اور ساری حضور کی باتوں کو تقسیم کر دیا, حضور سے بڑا ہرا سنے بغیر جہاں بھائی ہمارے حضور نے فرمایا, یہ ایمان عجیب کرے گا آپ نے فرمایا. تو یہ اس وجہ سے آپ نے بتایا صاحب آپ کو کہ میرے سامنے جو تم لوگ ہو تمہارے تعجب تیز ہونے میں وہ خوشی کی کیا بات ہے, کمالات کے ہیں. ایک بدلی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ کہا کیا ثبوت ہے اس کا؟ کہ کیا ثبوت چاہیے تجھے؟ سامنے درخت ہے آپ اس کو اپنے قریب بلا کے بتاؤ، آپ نے درخت سے کہا کہ درخت ذرا قریب آ جانا تو زمین چھڑ گئی اور درخت سامنے آ گئی. آپ بنا اور کیا چاہیے؟ کہا کہ اور یہ چاہیے کہ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ اس کو اس کی جگہ پر بھیج دیجیے. کہنے کے اپنی جگہ پہ چلے گا تو اپنی جگہ پہ چلے گئے. وہ ایمان لے آئے. دکانوں کے ساتھ بھی یہ قصہ پیش آیا. رکانا ایک بہت بڑے پہلوان تھے، وہ بکریاں چراتے تھے، ہجرے تھے گاؤں مل کے جنگل میں. 1000 آدمیوں کے بھاری پہلوان تھا. وہ سمجھا جاتا تھا کہ 1000 آدمیوں کو بھاری ہے. حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ محمد آپ تم اکیلے میں مل گئے، اب تمہاری جان کی خیر میں اور تم نے بڑا تنگ کر رکھا ہے، ہمارے معبودوں کو گالی دیتے ہو. سمجھ میرے ساتھ اللہ نے مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، میرے ساتھ قریب موجود ہے. کیا فرمایا کہ میں جب آپ کو صحیح مانوں گا جب آپ میرے لیے کشتی لڑو اور مجھے پکڑ دو. اور تو وہاں تو یہ کہ ہر بن مولا حضور نے فرمایا کہ ہر سنگم کو آپ کیا چلو کشتی لڑتے ہیں. آپ نے جو کشتی لڑی تو ایک آم کے اندر اس کے زمین زمین کو کر دیا. اس نے کہا کہ پہلی مرتبہ میرا پہلو زمین کو لگا ہے، ایسے کسی نے میرا پہلو نہیں لگا، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاد اس کا جو میرے معبود ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، انہوں نے بر وقت مدد دی تھی اور تمہارا خدا مدد کر دیا، اس لڑائی کا اعتبار نہیں. میرا بھی خدا دا دو تمہارا بھی دا دو، پھر بات ہے. لگتا ہے کہ میرے معبود پہنچ نہیں سکے تھے، جو پھر لڑیں گے دوسری مرتبہ لڑائی، دوسری مرتبہ بھی یہ کس کا ہو، تیسری مرتبہ پشتی بھی، تیسری مرتبہ آپ نے پتہ. اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ایک اور نشانی دکھا دیجیے. یہاں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے معبود میری مدد نہیں کرے، لیکن آپ بتا دیں. مجھے نے فرمایا کہ اچھا ایک درخت کی اشارہ کر کے فرمایا کہ تم ادھر آ جاؤ. وہ درخت چھن گیا، بگول کا درخت تھا، آدھا اس کا حضور کے پاس آ گیا. اس نے کہا کہ واقعی یہ بڑا موجودہ آپ نے فرمایا کہ چلا جا، وہ جا کے مل گیا. اس کے بعد کہا کہ اسلام قبول کر لے. کہا کہ میں اگر اسلام قبول کروں گا تو اتنا بڑا پہلوان ہوں، عورتوں سے میرے تعلقات ہیں، میری جتنی سہیلیاں ہیں، میری جتنی گرل فرینڈ ہیں، وہ سب میرے کو ہار جائیں گی، اس وجہ سے میں نہیں لاتا. اس وقت انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا. جب بعد میں فتح مکہ ہو گیا تو پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر دیا، مسلمان ہو گیا. تو دن بعد ایک واقعہ نہیں ہے، 500 واقعات. اب خدا بھائی نے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب قصہ ہے. اب خدا بھائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اندھیری رات میں آیا ہوا تھا، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے بات بہت اندھیری ہو گئی، دیر بہت ہو گئی، تو میں اچھا میں تمہارا انتظام کرتا ہوں. آپ نے کھجور کی تبھی لی اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور یہ اتنی روشن ہوگی تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد کہ اس کی روشنی میں 10 آدمی آسانی سے چل سکتے ہیں. اندھیری رات میں تاکہ وہ اندھیرا ہے، شریف کو ہاتھ میں لی تو وہ تاج بن گئی اور بڑی کار اچھی تھا جس میں 10 آدمی آرام سے چل سکتے ہوں. اور کہا کہ جب تم اپنے گھر کے پاس جاؤ گے تو ایک کاری چیز تمہیں نظر آئے گی، اس کو مار کے بھگا دیں. اس کی وہ کسی اور چھڑی سے نہیں بھاگے گی، وہ اس سے بھاگے گی. جب گھر کے پاس پہنچے تو اس کو چھڑی سے مار کے بھگا دیا اور راستے میں روشنی میں چلتے رہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ ہاتھ دی تو پوچھا کہ اللہ کے رسول گھر کے پاس ایک کاری چیز مجھے ملی تھی، میں نے اس کو مارا مگر وہ کیا تھی؟ مگر وہ شیطان تھا جو تمہارے گھر میں تھا، اس کو میں نے بھگوا دیا. وہ چھڑی ہے جسے ظاہری نور بھی ہے باقی بھی نور بھی ہے، شیطانوں کو بھی بگایا جا رہا ہے اور اندھیری بھی دور کی جا رہی ہے. اب میں ان شاء اللہ اس کی تھوڑی تفصیلات آپ کو سناؤں گا. یہ کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اس لیے تاکہ انسانیت کو یہ اعتماد ہو جائے، یہ یقین ہو جائے کہ یہ واحد شخصیت ہے، جو واحد ذات ہے جس پر یعنی جس کی اتباع کی جائے، جس کی تقلید کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کے کام کو اپنایا جائے گا، جس کے بتائے ہوئے طریقے کو چلا جائے گا، یہ واحد شخصیت ہے. اس لیے محمد الرسول اللہ کی گواہی بھی لگا دی جاتی ہے کہ تمام شخصیتوں کی نفی کرنا اور ایک شخصیت کا اثبات کرنا، شخصیتوں میں صرف ایک شخصیت کا اثبات، تمام شخصیتوں کی نفی کرنا، تو ان کی غلطی کی تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو جتنا کمال آدمی جانے گا کسی کا اتنی عظمت آئے گی، جتنی عظمت آئے گی اتنا اس کی غلامی کرنا اور اتنا اس کی بات کو ماننا آدمی کے لیے آسان ہوگا. اللہ ہم سب کے لیے آسان کرنا.